بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کی شیعہ جامع مسجد پر خودکش دہشت گردانہ حملے کی رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے مذمت۔ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر طالبان کی تاکید۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اور آخری رسومات۔ وفاقی وزراء اور فوجی افسران کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ عراق کے 5ویں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ، عوام سے الیکشن میں بھرپور شرکت کے لیے عراقی شخصیات کی اپیل۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سانحہ قندوز میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے اور ایسے واقعات کے اعادے کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ افغانستان کے صوبہ قندوز کے علاقے خان آباد کی مسجد میں ہولناک دھماکے اور اس تلخ سانحے سے، جس میں بہت سے نماز گزار مومنین مارے گئے ہیں، ہمیں دلی صدمہ پہنچا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ہمیں اپنے ہمسائے اور برادر ملک افغانستان کے عہدیداروں سے پوری توقع ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم ملوث خونخوار عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور آئندہ کے لیے ایسے واقعات کے اعادے کا سد باب کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سانحہ قندوز میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کے لیے شفا عاجل اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے افغانستان کے صوبہ قندوز کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے افغانستان میں قومی و مذہبی فتنہ انگیزی کو افغان عوام کے دشمنوں کی جانب سے رچائی جانے والی نئی سازش قرار دیا۔ دوسری جانب طالبان نے اس حملے کے ذمہ داروں کو سزا دینے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں افغانستان کے شہر قندوز میں مسجد میں ہونے والے خونریز دھماکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہایت قابل افسوس بات ہے کہ شہر قندوز کی سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے اس دھماکے میں درجنوں نمازیوں کی شہادت واقع ہوئی، جس سے دنیا کے تمام حریت پسندوں کا دل دہل اٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمناک واقعے پر وہ افغان بہن بھائیوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور شہدا کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ اسپیکر پارلیمنٹ نے تکفیری دہشت گردوں کے گھناؤنے جرائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکام کا فرض ہے کہ وہ تمام افغان عوام کی سیکورٹی کا خیال رکھیں اور اس خونریز واقعے کے ذمہ دار عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کے علاوہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے صوبہ قندوز میں قومی و مذہبی فتنہ انگیزی امریکیوں کی حمایت سے دہشت گردوں کے ہاتھوں انجام پانے والی دشمنوں کی ایک سازش ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو چاہیے کہ مسلمان اقوام کے اتحاد و یکجہتی کی بدولت تکفیری دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کو لگام دیں اور پورے علاقے میں مسلمانوں کے اتحاد کا تحفظ اور انہیں سیکورٹی فراہم کریں۔ دوسری جانب طالبان گروہ نے قندوز کی شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکے کے ذمہ دار عناصر کو قرار واقعی سزا دینے پر زور دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قندوز میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے اس دہشت گردانہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اور ان عناصر کو گرفتار کرنے کی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ واضح کہ نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش دہشت گردانہ بم دھماکے میں تقریباً 100 مسلمان نمازی شہید اور 150 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر، اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور افغانستان کے مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات اور پارٹی رہنماؤں نے شدید مذمت کی ہے۔ طالبان نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد نمائندے سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے لیے آمادہ ہیں، لیکن بقول ان کے سلیکٹیو حکومت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان کی وسیع البنیاد حکومت میں اقلیتوں اور خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالم برادری کو افغانستان کے عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ عالم برادری نے خواتین کے حقوق، ان کے لیے تعلیم کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے طالبان سے کہا ہے کہ وہ ان معاملات کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ افغان مہاجرین کی ایران آمد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، روزانہ تقریباً 4000 افغان شہری ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ نیمروز کے سرحدی کمانڈر محمد ہاشم ہنتلا نے بتایا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ایران جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد 1000 افراد یومیہ سے بڑھ کر تقریباً 4000 افراد یومیہ ہو گئی ہے۔ ادھر یورپی یونین کے امور داخلہ کے انچارج یلو یوہانسن نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ یورپ کا افغان مہاجرین کی آمد کا سامنا نہیں ہے، لیکن خطرات میں گھرے افغان شہریوں کے حوالے سے اس پر اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ افغان مہاجرین کی ایران آمد میں ایسے وقت اضافہ ہوا ہے جب تہران بین الاقوامی حمایت اور امداد کے بغیر اس وقت بھی 30 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کے نامور سائنسداں اور ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصے سے علیل تھے اور آج صبح حالت بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 85 برس تھی۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصے قبل کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزراء اور اعلی فوجی افسران سمیت ہزاروں افراد شریک تھے۔ بعد ازاں انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم، نیز سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ محسن پاکستان کے لقب سے مشہور عبدالقدیر خان کے سوگ میں پاکستان کا قومی پرچم بھی سرنگون کر دیا گیا ہے۔ وہ 1936 میں غیر منقسم ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بنارس میں عوامی ریلی سے خطاب کے دوران مرکزی اور یو پی کی ریاستی حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات پر شدید حملہ کیا۔ اتر پردیش کے شہر بنارس میں، جو وزیر اعظم مودی کا حلقہ انتخاب ہے، کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے پارٹی کے کارکنوں کی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف دو ہی طبقے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ایک بھارتی جنتا پارٹی کے کارکن اور دوسرے وزیر اعظم کے سرمایہ کار دوست۔ انہوں نے لکھیم پور سانحے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مودی پوری دنیا کا دورہ کر سکتے ہیں، کیا وہ مارے گئے کسانوں کے لواحقین سے ملنے نہیں جا سکتے؟ پرینکا گاندھی نے کہا کہ لکھیم پور میں مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں معاوضہ نہیں بلکہ انصاف چاہیے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے تین زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کیا وزیراعظم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کسان کتنی مشکل میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک میں آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں۔ ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ اتوار کو مسلسل چھٹے روز پٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دہلی میں پٹرول کی قیمت فی لیٹر 104 روپے سے زائد ہو گئی، جبکہ ممبئی میں پٹرول کی قیمت 110 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہندوستان کے بیشتر شہروں میں پٹرول کی قیمت 100 روپے سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں پچھلے ایک سال سے وقفے سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی ایندھن کی قیمتوں میں بےتحاشا اضافے پر مرکزی حکومت کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور دیگر شعبے بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وبا نے بچوں کی تعلیم کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا اور کروڑوں کی تعداد میں اب تو بچے پڑھنا ہی بھول گئے ہیں۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں نئی دہلی سے سیدہ عفیفہ۔
ہندوستان میں کورونا وبا نے بچوں کی تعلیم پر ایک کرارا جھٹکا دے دیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں بچے اب تو پڑھنا ہی بھول گئے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں، جہاں سرکار نے آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا مگر اس سے بچوں کی تعلیم کا طریقہ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ اب تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں تعلیم کے شعبے کو مکمل طور پر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔
ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار ایجوکیشن کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہیلتھ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہیلتھ کے بعد ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے، اور لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ابھی تک سرکار نے ایجوکیشن کے تعلق سے کوئی واضح پالیسی ڈیوائز نہیں کی۔
حالانکہ سرکار نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جو کہ عوام کے فائدے میں تھے، جس سے کہ لوگ اس COVID-19 کی مہاماری سے بچ سکے، لیکن اس کا سیدھا اثر تعلیمی شعبوں پر پڑا۔ سرکار نے بہت سارے خطوں میں اسکولوں کو کھول دیا، مگر کووڈ لاک ڈاؤن کا سیدھا اثر بچوں کی پڑھنے کی قوت سے پتہ چل رہا ہے۔ رپورٹس اور سرویز کے مطابق ہندوستان میں بچے پڑھنا ہی بھول گئے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں انٹرنیٹ ہر جگہ مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گاؤں میں بجلی کی قلت اور والدین میں کم معلومات تعلیم کی ترقی میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ بچے جو لاک ڈاؤن میں گھر کی چار دیواری میں قید ہو گئے، وہ تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کلاس روم تعلیم کیا ہوتی ہے اور اساتذہ کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی روزانہ کے کھیل کود پر بھی اثر پڑا ہے، جس سے بچے ذہنی طور پر متاثر ہو گئے۔
انفارمل وے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بچوں میں کافی سائیکولوجیکل ڈپریشن ہے، بہت ہی نیگیٹو ٹریٹس ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تربیت ہونی چاہیے چونکہ وہ نہیں ہو پائی ہے، اس وجہ سے بچوں میں جو اوورال ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، فزیکل ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ، وہ نہیں ہو پائی۔
ماہرین کے مطابق پڑھائی لکھائی کو لے کر کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیمی شعبے کو ختم ہونے کی قہر سے بچایا جائے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سارے اسکول بحال کیے جائیں۔ سیدہ عفیفہ، سحر عالمی نیٹورک، نئی دلی۔
عراق میں قبل از وقت عام انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گا اور پولنگ کا عمل ابھی جاری ہے۔ اس درمیان عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے دارالحکومت بغداد میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے عراقی عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے عراق میں پانچویں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے پولنگ مرکز پر جا کر اپنا ووٹ ڈالا۔ انہوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کی اور عراقی عوام سے اپیل کی کہ وہ انتخابات میں بھرپور شرکت اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ انہوں نے عراقی عوام کو انتخابات میں شرکت کی مکمل ترغیب بھی دلائی اور کہا کہ وہ انتخابات کو اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ایک موقع میں تبدیل کر دیں۔ عراق کے عبوری وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے کہا کہ انہوں نے عراقی عوام سے جس بات کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، اور عراقی عوام کو چاہیے کہ انتخابات میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے بہتر امیدوار کا انتخاب کریں۔ عراقی صدر برہم صالح نے بھی پولنگ اسٹیشن جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور عراقی عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کرنے کی اپیل کی۔ قومی حکمت دھڑے کے رہنما سید عمار حکیم نے بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت عراقی قوم کے حقوق کی حمایت کے مترادف ہے۔ عراقی عوام اتوار کو پانچویں پارلیمانی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے انتخابات میں عراقی عوام 329 ارکان کا انتخاب کریں گے اور یہ ارکان پارلیمنٹ نئے وزیر اعظم اور نئی حکومت کا انتخاب کریں گے۔ عراق میں عام انتخابات میں 3249 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 951 خاتون امیدوار ہیں۔ عراق میں آج ہو رہے عام انتخابات میں 329 نشستوں کے لیے 21 سیاسی دھڑوں کے درمیان مقابلہ ہے، جبکہ انتخابات میں شامل پارٹیوں کی تعداد 167 ہے، جس میں 58 پارٹیاں دھڑے کی شکل میں شامل ہوئی ہیں۔ عراق کی 4 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ لوگ حق رائے دہی رکھتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کو باصلاحیت اور تجربہ کار افراد اور لوگوں سے صلاح مشورے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ کہنا تھا کہ ہم ویانا مذاکرات باصلاحیت اور تجربہ کار افراد اور لوگوں سے صلاح مشورے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اور ہماری حکومت متوازن، فعال، پائیدار اور اسمارٹ خارجہ پالیسی کے اصولوں پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ہمسایہ ملکوں اور ایشیا کی جانب رجحان، نیز علاقائی ملکوں کے ساتھ تعاون کو ترجیح حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب اور دنیا کے دیگر خطوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بات زور دے کر کہی کہ مشرق کی جانب دیکھنے کا مطلب مغرب کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایران کو محض روس اور چین سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسند صہیونیوں نے غاصب صہیونی حکومت کی ایما پر ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کر دیا۔ انتہا پسند صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کے صحن پر دھاوا بول دیا اور اسلام مخالف نعرے لگائے۔ مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی شہریوں اور غاصب صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ایسی حالت میں کہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے مسجد الاقصی پر غاصب و انتہا پسند صہیونیوں کی جارحیت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سیف القدس جنگی کاروائیوں کی مانند وہ ایک بار پھر اسلامی مقدسات کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، عراق میں آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں اور عراقی عوام اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں ہم نے ممتاز تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب سے آن لائن گفتگو کی ہے، لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ عراقی عوام آج پانچویں پارلیمانی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہی ہے۔ آج کے پارلیمانی انتخابات میں عراقی عوام 329 نمائندوں کا انتخاب کرے گی اور یہ نمائندے نئے وزیر اعظم اور نئی حکومت کا انتخاب کریں گے۔ عراق میں عام انتخابات میں 3249 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 951 خواتین امیدوار بھی شامل ہیں۔ عراق میں ہو رہے عام انتخابات میں 329 نشستوں کے لیے 21 سیاسی دھڑوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، جبکہ انتخابات میں شامل پارٹیوں کی تعداد 167 ہیں، جس میں 58 پارٹیاں دھڑے کی شکل میں شامل ہیں، یعنی الائنس کی صورت میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ عراق کی 4 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ لوگ حق رائے دہی رکھتے ہیں۔ مختلف شخصیتیں اور گروہ عوام سے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کرتے رہے ہیں اور عراق کے نامور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے ایک بیان میں سبھی لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں اور اپنی سرنوشت کا تعین خود کریں۔ بہرحال یہ انتخابات عراق میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عراق کی جو نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، اسی پارلیمنٹ کے دور میں ہی عراق سے امریکی فوج کا انخلا ہوگا، کیونکہ عراق کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2021 کے آخر تک امریکی فوج کو عراق سے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال عراق اپنی علاقائی حیثیت کے عنوان سے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور یہاں پر جو جمہوریت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی قابل اہمیت ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی عرب ممالک جو ہیں وہ انتخابات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور بہت سے ملکوں میں جو رائج طرز حکمرانی ہے وہ بادشاہی ہے، اور جس سے وہاں کے عوام کے وہ حقوق کے جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے۔ لیکن عراق میں یہ پانچویں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عراق کی عوام سیاسی سوجھ بوجھ کی حامل ہے۔ عراق کو ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا بھی سامنا رہا، اور دہشت گرد گروہ داعش نے عراق کے کئی علاقوں پر قبضہ کیے رکھا، لیکن عراق کی مرجعیت اور عوام نے مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور خاص طور پر ہم یہاں یاد کریں گے ایران کے بہادر اور نڈر کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو، کہ جن کی فوجی مشاورت کے ذریعے عراق سے داعش کا خاتمہ ہوا، اور جس طریقے سے وہاں پر ایک عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی وجود میں آئی، اور شیعہ سنی سب نے مل کر جو ہے اپنے ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال عراق کے پارلیمانی انتخابات جو ہیں وہ خود علاقائی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر خود عراق کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسا کہ ابھی تک ہمیں معلومات اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق عراق کے عوام ان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پولنگ بوتھس پر جو ہے وہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس میں جوش و ولولے کے ساتھ عراقی عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عراق کے عوام اپنے ملک کی سرنوشت میں اپنا حصہ ڈالنے کے خواہش مند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ جمہوریت کا جو ہے وہ قائم و دائم رہے، جبکہ اغیار یہ چاہتا ہے کہ عراق کے اندر جو ہے وہ ناامنی رہے، عدم استحکام رہے، اور اس عدم استحکام اور ناامنی کی وجہ سے ان کو وہاں موجود رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک جواز مل سکے۔ لیکن عراق کی عوام نے یہ مصمم فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت خود کریں گے، اور ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی وہ خود برقرار کریں گے، اور در حقیقت دیکھا جائے تو ہے بھی اسی طرح، جب تک ملک کے اندر سے جو ہے وہ سلامتی اور سیکیورٹی کا جو ایک معیار ہے وہ بلند ہو کر نہیں ابھرے گا، تو باہر سے آنے والی قوتیں کسی بھی ملک کی نہ سیکیورٹی برقرار رکھ سکتی ہیں نہ اس کو تحفظ فراہم کر سکتی ہیں، وہ اپنے خاص مقاصد کے لیے ملکوں پر چڑھائی کرتی ہیں، اور جب ان کے وہ مقاصد پورے ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے دم دبا کر جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا عراق کے عوام جس آگہی اور ہوشیاری کے ساتھ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے ملک میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد رکھیں گے، اور مضبوط حکومت وجود میں آئے گی کہ جو ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی طاقت و توانائی جو ہے وہ تی ہوگی، اور عراق علاقے کا ایک اہم ملک ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر جمہوریت کا پھلنا پھولنا یقینی طور پر جو ہے وہ خوش آئند ہے، جبکہ یہاں پر جمہوریت سے بعض ملکوں کو شاید کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی ہو رہی ہو، لیکن یہ ملکوں کی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرنوشت کا فیصلہ خود کریں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ گرد و پیش پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا العابر الناهي فلا أحد. نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين فی خلق وفی خلق ولم يدانوه فی علم ولا کرم ولم يدانوه فی علم ولا کرم مولا یا صلی.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیں یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 مہر، 3 ربیع الاول اور 10 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس اکتوبر سن 1520 کو اطالوی معمار، مجسمہ ساز اور مصور رافائلو سینزیو کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کو مصوری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. ان کی پیدائش سن 1483 میں ہوئی تھی. رافائل اپنے زمانے کے ممتاز مصوروں کی صحبت اور شاگردی کی بدولت اٹلی اور یورپ کے اہم ترین مصوروں میں شمار ہوئے. ان کی مشہور ترین تخلیقات میں مقدس خانوادہ، ایتھنس اسکول اور فتح مذہب قابل ذکر ہیں. تین ربیع الاول سن 441 ہجری قمری کو معروف عربی شاعر و ادیب ابو العلیٰ معری نے وفات پائی. وہ سن 363 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے، اور معرہ اور شام کے دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم میں اضافے کے لیے بغداد چلے گئے. اگرچہ ابو العلیٰ معری کم سنی میں ہی نابینا ہو گئے تھے، لیکن اپنے دور کے معروف ترین شعرا میں ان کا شمار ہوا. ان کی تصانیف میں رسالت الغفران کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. دس اکتوبر سن 1731 کو مشہور فلسفی اور ماہر طبیعیات ہینری کیونڈش فرانس کے شہر نیس میں پیدا ہوئے. انہوں نے فزکس اور کیمسٹری میں انتہائی مہارت حاصل کی. کیونڈش وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہائیڈروجن گیس قدرتی ہوا سے ہلکی ہے، اور جن چیزوں کو اس گیس سے پر کیا جائے وہ ہوا میں اوپر جا سکتی ہیں. کیونڈش کا سن 1810 میں انتقال ہو گیا. دس اکتوبر سن 1902 کو ہالینڈ کے شہر ہیگ میں ہیگ کی بین الاقوامی عدالت انصاف کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. ہیگ کی عدالت انصاف سن 1899 میں قائم ہوئی تھی. یہ عدالت قدیم ترین بین الاقوامی قانونی اداروں میں سے ایک ہے جو اب بھی اقوام متحدہ کے تحت فعال ہے. جنگ کو روکنا اور مختلف ممالک کے درمیان اختلافات کو دور کرنا ہیگ کی عدالت کے اہم ترین فرائض میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہیگ کی عدالت کے 15 ججوں کا تقرر بغیر کسی قومی تفریق کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے۔ دس اکتوبر سن 1922 عیسوی کو فرانس کے مشہور ناول نگار مارسل پروسٹ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1871 میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی تحریر و تصنیف سے کافی لگاؤ تھا۔ پروسٹ کے ناول فرانسیسی ادب کا اہم سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ تلف شدہ وقت کی تلاش میں ان کا ایک اہم ترین ناول ہے۔ دس اکتوبر سن 1970 عیسوی کو فجی نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہی دن فجی کا قومی دن قرار پایا۔ یہ ملک سن 1874 سے باقاعدہ طور پر برطانیہ کی نو آبادیات میں شامل ہوا اور 90 سال تک اس پر برطانیہ کا تسلط رہا، یہاں تک کہ سن 1965 میں نیا آئین نافذ ہوا جس میں خود مختاری کے اصول و قوانین درج کیے گئے۔ بالآخر سن 1970 میں فجی آزاد ہوا اور اس نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ کئی جزیروں پر مشتمل ملک فجی کا رقبہ 18,274 مربع کلومیٹر ہے اور یہ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اٹھارہ مہر سن 1350 ہجری شمسی کو سلطان البائزین سید محمد شیرازی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1275 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم تہران میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ہمراہ عراق چلے گئے اور کربلا میں کئی سال تک علم حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے فلسطین، اردن، مصر، ہندوستان اور پاکستان کے سفر کیے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ اہل سنت کے علماء سے بھی مناظرے کیے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں علماء اہل سنت کے ساتھ ان کا مناظرہ بہت زیادہ مشہور ہے جو 10 راتوں تک جاری رہا اور ہر رات 8 گھنٹے سے زیادہ بحث ہوتی رہی۔ اس مناظرے کی روداد کو اس زمانے کے اخباروں نے روزانہ تفصیل کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ فارسی زبان میں شبہائے پشاور کے نام سے شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ خورشید خاور کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
الرحمن الرحیم، عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور آڈیو پیغامات پر آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ تہران اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان ایام میں آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت ہوں۔
جی ہاں بالکل، حسین تقوی اور بہن ناہید انوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح دعاؤں کا گلدستہ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور پروگرام کا آغاز بھی نیک خواہشات اور خدا کے حضور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کوشش کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ باجی ایک نقطہ بیان کرتا چلوں گا، اجازت ہے آپ کی؟
کیوں نہیں، کیوں نہیں،
کیونکہ بہرحال یہی تھوڑا سا وقت جو ہے نا ابتدا میں ملتا ہے ایک دو منٹ کا، کہ جس میں دل کی بات جو ہے وہ کر لی جاتی ہے۔
جی ہاں،
ہم ہر پروگرام میں یقینی طور پر سامعین کو ظاہری طور پر یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندرونی طور پر بھی جو بیماریاں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اندرونی طور سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، آیا ہم کسی سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، آیا ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں،
مطمئن
ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اللہ کے حضور ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، حتیٰ کہ اپنی گفتگو کا، اپنے کلمات کا، کسی کو ہم رنجیدہ نہ کریں، کسی کو ہم جو ہے پریشان نہ کریں، اور کوشش کریں کہ حق ناز جو ہے وہ ہماری گردنوں پر نہ ہو۔ لہذا بہت بہت اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ سامعین دوست اپنے خطوط میں، اپنے پیغامات میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی پروگرام ہیں ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے ان پروگراموں کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سامعین اپنے اندر خود سازی کے عمل کا آغاز کریں، جو کہ یقینی طور پر ایک معاشرے کے لیے، ملکوں کے لیے نہایت مفید واقع ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں کورونا کے ان ایام میں، اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ جی باجی،
انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، چلتے ہیں سامعین کے خطوط و پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ماتلی سے یہ خط لکھا ہے عبد القادر کھوسا صاحب نے۔
جی
لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہر پروگرام میں خط لکھنے کے حوالے سے سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، تو آج میں بھی ریڈیو تہران کے لیے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں چند سطر تحریر کر رہا ہوں۔
جی
اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو تو معاف فرمائیے گا۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، میں عرصے دراز سے ریڈیو تہران اور زاہدان سنتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام مجھے اور میرے اہل خانہ کو پسند ہیں۔ خبریں، صبح امید، صبح کی دعا، دعائے کمیل اور اسی طرح درخشاں ستارے، افکار و نظریات، دریچے پروگرامز مجھے بہت بہت پسند ہیں۔
جی جناب عبد القادر کھوسا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماتلی سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ باجی خوشی تو یہ ہوئی ہے یہ تحریر پڑھ کر کہ جو ہم تاکید کرتے ہیں اس کا رسپانس بھی جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور وقتاً فوقتاً سامعین جو ہیں وہ خاموش سامعین جو ریڈیو سنتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ بولتے نہیں، ایسی بہت بڑی تعداد ہے ویسے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہوں وہ رسپانس کر رہے ہوں اور خط بھیج رہے ہوں، ایک بہت قلیل تعداد ہے سننے والوں کی کہ جو خط وغیرہ لکھتی ہے، رابطہ کرتی ہے، نہیں تو ایک بہت بڑی وسیع تعداد ہے جو سنتے ہیں اور ریڈیو بند کر دیتے ہیں یا ٹی وی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
یہ تو سب جگہ پر ہے،
بالکل ایسا
ہی ہے، بہت کام لوگ ہوتے ہیں قلم بے دست ہو جاتے ہیں اور اپنی جو نظریات سے ہیں ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔
لہٰذا بہرحال یہ بہت سے ہمارے خاموش جو سامعین ہیں جب ہم تکرار کرتے ہیں ایک چیز کی، لکھنے لکھانے کی، تو ان میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے، چلو بھائی کچھ تو لکھیں۔ لیکن عبد القادر صاحب دیکھیے، میں نے آپ نے جو مجھے تحریر ارسال کی تھی، جیسا کہ ابھی ذکر بازی ہو رہا تھا، ہم نے اس کی نوک پلک درست کر کے جو ہے نا اس کو پروگرام میں جو ہے نا وہ شامل کیا ہے۔ سندھی رسم الخط میں یہ اردو لکھی ہوئی تھی اور جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا درست کیا ہے، اور یقینی طور پر عبد القادر کھوسا صاحب جو ہیں وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے ان کے خط کو نہایت ہی بہترین انداز میں پروگرام میں پیش کیا ہے۔ اور یہ محبتیں خالی عبد القادر کھوسا صاحب کے لیے نہیں بلکہ تمام سامعین کے لیے ہیں کہ جو بہترین انداز میں جو ہے وہ ریڈیو تہران سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف اور صرف محبتیں چاہیے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہی آپ ہمارے لیے بھیجیں تو یہ بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہیں، اور ہمیشہ ہمیں ان کا انتظار رہے گا۔ تہران ریڈیو اور ریڈیو زاہدان کے آپ پرانے سامع ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس چیز کا بھی اظہار فرمایا، امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور آپ کے خطوط ہمیں ملتے رہیں گے۔ ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ۔
اور اسی طرح سے جو پروگراموں کے نام آپ نے لکھے تھے آپ کو پسند ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ کو ہمارے سارے پروگرام بہت پسند ہیں۔
جی ہاں بالکل،
پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بزم دوستہ میں یہاں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے وقاص احمد صاحب نے لکھا ہے، ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام پسند آئے۔ پروگرام کو نہایت ہی محنت و محبت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، ویسے پروگرام انداز جہاں میں ہونے والی گفتگو کا معیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور کس کس پروگرام کا نام ہو، بس یہی کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد۔
ارے بھائی واہ واہ واہ، وقاص صاحب جی، جناب وقاص احمد صاحب آپ نے بہت جلدی جان چھڑا لی، اور جو ہے وہ مختصر سے خط کے اندر آپ نے ہم سے مختصر طریقے سے خدا حافظی بھی کری، لیکن پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور نہایت ہی پیار کے ساتھ ریڈیو تہران کو یاد کیا اور ہمارے پروگراموں کو پسند کیا، تبصرے، خبریں، اسی طریقے سے پروگرام انداز جہاں کے جو سحر اردو ٹی وی کا پروگرام ہے جو ریڈیو تہران صبح کی نشریات کے اندر شامل کرتا ہے، اس کے کچھ اقتباسات کو، اس کے کچھ کلپس کو، اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بالکل تازہ ترین حالات و واقعات پر اس پر تبصرے ہوتے ہیں، تو سامعین اس کو پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ باجی مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو خط ہے یا مختصر پیغام ہے وہ بھی تین چار لائنوں کا لگ رہا ہے۔
چلے کوئی بات نہیں، مختصر ہی صحیح، لیکن بھیجوایا تو ہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جی 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 جی، کون ہے یہ؟
یہاں پر یہ مختصر سا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ثنا علی بخاری صاحب نے۔
جی جی، کیا لکھتی ہیں؟
لکھتی ہیں کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر بزم دوستاں گروپ میں شامل ہونے سے معذرت چاہتی ہوں، ویسے آپ کی طرف سے واٹس ایپ پر مستقل طور پر جواب دیا جانا ریڈیو تہران کی بزرگواری ہے۔
جی محترمہ ثنا علی بخاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہرحال ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارا ایک گروپ جو بنا ہوا ہے بزم دوستاں کا واٹس ایپ پر، اس میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مصروفیت کی بنیاد پر میں اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔
اچھا، تو بہرحال
جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کیا۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ مختصر پیغام انہوں نے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا۔ کوشش کیجئے کہ کچھ پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ لکھیے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ آپ پروگرام کس طریقے سے سن رہی ہیں اور پروگراموں کو سن کر آپ کی رائے جو ہے وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ثنا علی بخاری۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر ثنا علی آپ کا شکریہ ادا کروں گی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ایک ذرا سا ٹائم نکال کر ہمیں یہ آپ کا
بہرحال باجی مختصر ہی صحیح، لیکن جب ایک سامعین کی طرف سے مختصر پیغام آتا ہے یا کوئی خط آتا ہے
جی،
تو وہ بہرحال ہمارے لیے بڑی عزت و شرف کا مقام ہے اور ہم جو ہے وہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو ہمارے ایک دو چار نہیں بلکہ 10-15 ایسے سامعین ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکسٹ میسج، صبح بخیر، جمعہ مبارک، اس کے علاوہ جو مناسبتیں ہوتی ہیں اس پر جو ہے وہ چھوٹے سے پیغامات جو بھیجتے ہیں، میں بھی جواب میں ان کو مثلاً سلام علیکم کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال یہ محبتیں ان کی ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہتی ہیں۔ جی
شاید سامعین کے لیے میں زیادہ توضیحات شاید نہ دے پاؤں لیٹرز کے بارے میں، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ میرا لنک جو ہے زیادہ تر ٹی وی سے
جی
ہے،
بالکل ایسے
جی جی سے کم ہی تھوڑا جی 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 میرا،
لیکن ہم آپ کو جو ہے نا وہ کھینچ کر ریڈیو میں لے آئے ہیں۔ میرا
ان شاء اللہ کہ ریڈیو کے پروگرام سننے کے لیے میرے پاس بھی ٹائم رہے، ایکچولی میرے پاس بھی واقعی میں ٹائم نہیں رہتا، تو خیر میری زیادہ ان چیزوں پہ نگاہ نہیں ہے، لیکن جو پیغامات آتے ہیں سامعین کی طرف سے تو میں بھی انٹرسٹڈ ہو گئی، میں بھی سنوں۔ چلے یہاں پر پروگرام میں ایک اور خط ہمیں یہاں ارسال کیا پاکستان کے صوبے بلوچستان سے نصیر خان صاحب نے، لکھتے ہیں کہ یہ میرا دوسرا خط ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھ چکا ہوں، ویسے آپ دوستوں کے خطوط کو ضائع نہیں کرتے، اگر خط مل جائے تو بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا، آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں رہتی اس لیے کہ کچھ آپ اگر کر پائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس کے علاوہ پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں, اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے لیے لٹریچر ضرور ارسال کریں. آپ کے جواب کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا.
جی جناب, نصیر خان صاحب پاکستان کے صوبے بلوچستان سے یہ آپ نے خط ہمارے لیے ارسال کیا, لیکن آپ نے شہر کا نام نہیں لکھا.
جی ہاں,
لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ مچھ سے ہیں یا کسی اور شہر سے, لیکن پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں خط لکھا تھا, لیکن دقیقاً مجھے یاد نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ یہ خط جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے بھیجا. بہرحال بلوچستان سے ضرور ہے. ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ میں دوسرا خط لکھ رہا ہوں. ویسے
انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے جو خط وغیرہ آتے ہیں اسے ضائع نہیں کرتے ہیں, تو یہ بات انہیں پسند آئی ہے. جو خط بھی ہوتا ہے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ جو پہلے والا خط ہے وہ آپ نے شاید شامل نہیں کیا ہے, اور یہ دیکھیں کتنے دقیق اور کتنا جو ہے نا نظر رکھتے ہیں ہمارے سامعین. جی ہاں, شاید ہمیں موصول نہیں ہوا ہے آپ کا پہلے والا خط, اگر وہ ملتا ہمیں تو یقینی طور پر پروگرام میں شامل کرتے, لیکن ہم آپ کے پہلے والے خط کا بھی اور اس دوسرے خط کا بھی جواب دے رہے ہیں, اور دونوں خط کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ تحریر کیا, پروگراموں کو پسند کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ریڈیو تہران سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ جس طریقے سے آپ ریڈیو تہران کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جی باجی, اگلا خط کس کا ہے؟
ایک اور خط ہے پروگرام کے آخر میں, اس خط کو ہم شامل کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں بھیجوایا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی رضوی صاحب. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور ریڈیو انٹرنیٹ جو بھی میسر ہو نشریات سن لیتے ہیں, خاص طور پر خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کو نہیں چھوڑتے ہیں. وقت ہو تو دیگر پروگرام صبح امید, یادوں کے جھروکے, آس پاس, آج کا ایران, افغانستان اور پاکستان, گزشتہ ہفتے کے دوران, درخشان ستارے, ایرانی فن تعمیر, ایرانی مشاہیر وغیرہ پروگرام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بہت انہیں پسند ہے. نام اس لیے تحریر کیے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے آپ کے پروگرام کے نام تک معلوم ہے.
اللہ اللہ,
بہت خوب, واقعی میں کیا لاجواب ہے آپ انتظار علی صاحب, بہت بہت شکریہ. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کی تو بات ہی اور ہے, اور نہایت محنت سے آپ پروگرام تیار کرتے ہیں, خاص طور پر ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت پسند آئے اور معیاری اور معلوماتی رہے, اور میری طرف سے تمام سامعین کو خلوص بھرا سلام.
جی جناب انتظار علی رضوی صاحب, کرگل لداخ کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے, اور پرانے سامع ہیں, ریڈیو اور انٹرنیٹ دونوں کے ذریعے سے نشریات سن لیتے ہیں. بہرحال ایک شوق کی بات ہے, اگر انسان جو ہے وہ کسی چیز میں اس کا دل لگا ہوا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتا. اگر ریڈیو پہ آواز صاف نہیں آ رہی فوراً انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیتا ہے,
جی ہم دستیاب
ہو جائے وہ میسر ہو فوری طور پر. جن رابطہ, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے ایک ایک پروگراموں کے نام جو ہیں وہ تحریر کیے, لیکن باجی پھر بھی دو چار پروگرام ان سے رہ گئے ہیں
جن کے جی جی بالکل
دریچے جو ہے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام پلس, اسی طریقے سے کلام امیر. بہرحال جتنے بھی پروگراموں کے نام انہوں نے لکھے ہیں وہ سب ہمارے ہفتہ وار اور پروگرام ہیں جو سامعین کو بے تحاشا پسند ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ تحریر کیا اور پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا, خصوصی پروگرام بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور بہرحال پروگرام تیار کرنے میں محنت تو لگتی ہے, لیکن سامعین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پروگرام تیار کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو افرادی قوت ہے, ترجمہ ہوتا ہے, اس کی ورائش ہوتی ہے, اس کی تصحیح ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ریکارڈنگ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ جاتا ہے, یعنی کہ ایک ایسے مراحل ہیں کہ ان کو طے کر کے جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے, اور لہروں کے ذریعے سے یہ سامعین کے کانوں تک پہنچتا ہے. لہٰذا ایک پورا ایک سلسلہ ہے, اس میں پوری ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں ہر فرد اپنا اپنا کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے. آپ نے صحیح نقطے کی طرف نشاندہی کی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا, ہماری محنتوں کو آپ نے جو ہے وصول کیا اور اس کی قدردانی کی. ہم بھی آپ کے اس خط کی قدردانی کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ایران، عوام کی ویکسین لگانے کے لیے ترغیب کریں، با اثر افراد سے صدر مملکت کی اپیل. واشنگٹن پوسٹ، چین نے تائیوان میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی رپورٹوں پر خبردار کیا. اور روزنامہ الاخبار، لبنان میں سب سے بڑا بجلی گھر ایندھن کی کمی کی وجہ سے بند، مکمل تاریکی. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ سیاست روز، ایران، سعودی عرب اور ترکی فاصلے سے قربت تک. یہ اخبار لکھتا ہے کہ مغربی ایشیا دنیا کا ایک بے حد اہم علاقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے ہمیشہ اس علاقے کے ممالک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنے خاص مفادات کی تکمیل کی کوشش کی ہے. بڑی طاقتوں اور صہیونیوں کی جانب سے منصوبہ بند اور مبالغہ آمیز تشہیرات اور ایران، سعودی عرب اور ترکی کی فوجی طاقت کے بارے میں با مقصد قیاس آرائی، نیز ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دلانا یقینی طور پر ان ملکوں کی معیشت پر فوجی تیاریوں اور ساز و سامان کا بھاری بوجھ ڈال دیتی ہے. یہی نہیں بلکہ یہ حالات کسی بھی چنگاری سے دھماکہ خیز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا علاقہ جنگ کی آگ میں جھلس سکتا ہے. روزنامہ رائے الیوم، حزب اللہ نے لبنان میں معاشی بحران کا ذمہ دار امریکہ اور حکام کی بدعنوانی کو قرار دیا. روزنامہ رائے الیوم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے لبنان میں معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار امریکی مداخلت اور کچھ حکام کی بدعنوانی کو قرار دیا ہے. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ برسر اقتدار طبقے کی بدعنوانی کے ساتھ ہی امریکی مداخلت ملک میں معاشی و سماجی بحران کی وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بحران کی ایک وجہ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ امریکی مداخلت اور بدعنوانی ہے. انہوں نے کہا کہ لبنان کی معیشت کو تباہ کرنے میں امریکی کردار کے ثبوت موجود ہیں، اور اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے. اور سامعین اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. انڈین ایکسپریس، ایل اے سی مذاکرات آج، چین کی جانب سے تعمیرات کا مطلب وہاں اس کا قیام ہے، آرمی چیف. روزنامہ آگ، توانائی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون پر ہند ڈینمارک متفق. اور روزنامہ خبریں، فرانس میں زیر تعمیر یورپ کی سب سے بڑی مسجد کو شہید کرنے کی دھمکی. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ، افغانستان کے پاس معاشی تباہی سے بچنے کا راستہ نہیں، دو دہائیوں تک یہاں رہنے والے ممالک آگے آ کر کردار ادا کریں. اس اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ افغانستان امن و خوشحالی کا مستحق ہے، اسے ماضی کی طرح تنہا چھوڑنے کی غلطی نہیں دہرانا چاہیے. پاکستان کی نئی افغان حکومت سے توقعات مغربی حکومتوں سے مختلف نہیں ہیں. ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جو اجتماعیت پر مبنی ہو، تمام افغانوں کے حقوق کا احترام کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ روزنامہ قومی آواز۔ ریاست میں بیشتر مسلمان کنورٹڈ ہیں، ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے۔ قومی آواز نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر مسلمانوں کے تعلق سے قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ریاست میں بیشتر مسلمان کنورٹڈ یعنی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بنے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے آبا بیف یعنی گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ہیمنت بسوا سرما نے اپنے بیان کا بچاؤ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے تو اس میں غلط کیا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، خدمت گزاری کی سطح میں بہتری کے ذریعے عوام کی نظروں میں پولیس کی قدر و قیمت بڑھائیں، قائد انقلاب اسلامی کا پیغام۔ مہر نیوز ایجنسی، عراق میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ، الکاظمی نے ووٹ ڈالا۔ اور سومریہ نیوز، عراق پولنگ بوتھوں پر ووٹروں کی بھاری بھیڑ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منار نور۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ پروگرام منار نور کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
فارسی بھی آموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج محمد فردوسی روڈ پر جانا چاہتا ہے، اسے ایک تجارتی کمپنی کے ڈائریکٹر رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی ہے اور وہ ٹیلی فون ٹیکسی کو فون کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا وہ مقررہ وقت پر میٹنگ کی جگہ پہنچ جاتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے ترجمے کے ساتھ۔
روزتان بخیر،
روز بخیر۔
تاکسی،
ٹیکسی۔
من می خواهم،
مجھے چاہیے۔
شما می روید،
تم جاؤ گے۔
خیابان فردوسی،
فردوسی روڈ۔
دقیقه،
منٹ۔
من عجله دارم،
مجھے جلدی ہے۔
دیر شده،
دیر ہو چکی ہے۔
زود،
جلد۔
چرا،
کس لیے؟
چرا ایستادی،
کیوں کھڑے ہو؟
چیزی شده،
یہ سوالیہ جملہ ہے یعنی کچھ ہوا ہے۔
ماشین،
گاڑی یا کار کے لیے مختص لفظ ہے۔
پنچر،
پنچر۔
لاستیک،
ٹائر۔
من عوض می کنم،
میں تبدیل کر دوں گا۔
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے۔
برای شما،
آپ کے لیے۔
من دیر کردم،
مجھے دیر ہو چکی ہے۔
خواہش میکنم،
کوئی بات نہیں۔ سامعین اب آئیے محمد اور ٹیلیفونک ٹیکسی سروس کے ملازم کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔ محمد ٹیلیفون ٹیکسی کے لیے اس کے دفتر فون کرتا ہے۔
ہیلو، سلام آقا، روزتان بخیر، من یک تاکسی می خواهم۔
ہیلو، سلام جناب، روز بخیر، مجھے ایک ٹیکسی چاہیے۔
سلام، کجا می روید؟
سلام، کہاں جانا ہے؟
خیابان فردوسی،
فردوسی روڈ۔
شما مشترک ما هستید؟
کیا آپ ہمارے مستقل کسٹمر ہیں؟
من مشترک 125 هستم۔
جی ہاں، میرا کوڈ نمبر 125 ہے۔
10 دقیقه بعد تاکسی می آید۔
10 منٹ کے بعد ٹیکسی پہنچ جائے گی۔
اما من خیلی عجله دارم، دیر شده۔
لیکن مجھے جلدی ہے، دیر ہو چکی ہے۔
تاکسی زود می آید، خیابان فردوسی نزدیک است۔
ٹیکسی جلد پہنچ جائے گی، فردوسی روڈ نزدیک ہے۔
خوب است، خدا حافظ۔
بہت اچھا، خدا حافظ۔
خدا نگہدار۔
خدا حافظ۔ سامعین ایک بار پھر محمد اور ٹیلیفون ٹیکسی کے دفتر کے ملازم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے بغیر ترجمے کے۔
الو، سلام آغا، روزتان بخیر، من یک تاکسی می خواهم۔
سلام، کجا می روید؟
خیابان فردوسی۔
شما مشترک ما هستید؟
بله، من مشترک 125 هستم۔
10 دقیقه بعد تاکسی می آید۔
اما من خیلی عجله دارم، دیر شده۔
تاکسی زود می آید، خیابان فردوسی نزدیک است۔
خوب است، خدا حافظ۔
خدا نگهدار۔
سامعین چند منٹوں کے انتظار کے بعد ٹیکسی پہنچ جاتی ہے اور محمد جلدی سے ٹیکسی میں سوار ہوتا ہے۔ اسے تشویش ہے کہ کہیں وہ مقرر وقت پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ پہلی ملاقات میں وہ مقرر وقت سے لیٹ پہنچے۔ محمد اپنی گھڑی کی طرف بار بار دیکھتا ہے، ابھی ملاقات میں کچھ منٹ باقی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیتا ہے۔ اس موقع پر محمد اور ٹیکسی ڈرائیور کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آئیے غور سے سنیے۔
چرا ایستادی؟ چیزی شده؟
تم رک کیوں گئے؟ کیا ہوا؟
فکر می کنم ماشین پنچر است۔
میرے خیال میں گاڑی پنچر ہے۔
چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم۔
کیا کہا؟ پنچر ہے؟ لیکن مجھے تو بہت جلدی ہے۔
بله، ماشین پنچر است، الان لاستیک را عوض می کنم۔
ہاں، گاڑی پنچر ہے، میں ابھی ٹائر تبدیل کیے دیتا ہوں۔
اما من وقت ندارم، با یک تاکسی دیگر می روم۔
لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک اور ٹیکسی لے لیتا ہوں۔
من برای شما یک تاکسی می گیرم، ببخشید که ماشین پنچر شد۔
میں آپ کے لیے ٹیکسی لے لیتا ہوں، معاف کیجیے گا، میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے۔
نه نه، خواهش می کنم، من خودم دیر کردم۔
نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں خود ہی لیٹ ہوا ہوں۔ سامعین ایک بار پھر آئیے ان دونوں افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنتے ہیں۔
چرا استادی؟ چیزی شده؟
فکر میکنم ماشین پنچر است۔
چی؟ پنچر؟ من خیلی عجله دارم۔
بله، ماشین پنچر است، الان لاستیک را عوض میکنم۔
اما من وقت ندارم، با یک تاکسی دیگر می روم۔
من برای شما یک تاکسی می گیرم، ببخشید که ماشین پنچر شد۔
نه نه، خواهش میکنم، من خودم دیر کردم۔
سامعین ٹیکسی ڈرائیور اور محمد سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد محمد ایک اور ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور محمد بھی ٹھیک وقت پر میٹنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ منارۂ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. باحیثیت کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں. امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں. عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقیہ سے کبھی استفادہ نہ کیا. آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے. آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا. آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے. آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں. آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا. بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے. آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے. آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں.
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے، اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے، اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے، آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی، مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا، اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوئے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے، جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔